Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حق یہ ہے جو عاشق مولا کا گرویدہ نہیں, حق یہ ہے جو عاشق مولا کا گرویدہ نہیں, راہ مولا کی مسافت, حق یہ ہے جو عاشق مولا کا گرویدہ نہیں, راہ مولا کی مسافت میں وہ سنجیدہ نہیں, راہ مولا کی مسافت میں وہ سنجیدہ نہیں. اور اہل طب پر منکشف ہیں جسم کی بیماریاں, اہل طب پر منکشف ہیں جسم کی بیماریاں, اہل دل سے روح کے امراض پوشیدہ نہیں, اہل طب پر منکشف ہیں جسم کی بیماریاں, اہل دل پر روح کے امراض پوشیدہ نہیں, اہل دل پر روح کے امراض پوشیدہ نہیں. اور عشق کی تاثیر کے قائل ہیں سب اہل خرد, عشق کی تاثیر کے قائل ہیں سب اہل خرد, عقل والو فلسفہ یہ خود تراشیدہ نہیں, عشق کی تاثیر کے قائل ہیں سب اہل خرد, عقل والو فلسفہ یہ خود تراشیدہ نہیں, عقل والو فلسفہ یہ خود تراشیدہ نہیں. اور چشمے ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے, چشمے ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے, دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں تو پوشیدہ نہیں, چشم ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے, چشم ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے, دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں تو پوشیدہ نہیں, دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں تو پوشیدہ نہیں, دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں تو پوشیدہ نہیں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ عالم غیب برائے نام عالم غیب رہ جاتا ہے, نگاہ عشق اصغر قونوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت والا سے شیر سنام نے کہ نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے, نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے, کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے, خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. چشم ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے, دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں تو پوشیدہ نہیں, دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں تو پوشیدہ نہیں. ایک جگہ میں نے عرض کیا کہ دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں, دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں, پھر بھی ہونٹوں کو سیے بیٹھا ہوں, دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں, پھر بھی ہونٹوں کو سیے بیٹھا ہوں, پھر بھی ہوں تم کو سیے بیٹھا ہوں, اور دیدے دل سے انہیں دیکھوں گا بند آنکھوں کو کیے بیٹھا ہوں, دیدے دل سے انہیں دیکھوں گا بند آنکھوں کو کیے بیٹھا ہوں, بند آنکھوں کو کیے بیٹھا ہوں. چشم ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے, چشم ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے, دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں تو پوشیدہ نہیں, دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں. یہاں آ جاؤ, اس کے سامنے جگہ ملے گی, ہوا کے سامنے جگہ ملے گی. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کی مجلس پہلے 9:30 بجے ہوتی تھی, رحم اللہ تعالیٰ کی مجلس جمعے کے دن. اس کے بعد ہم جب آنا ہم نے شروع کیا 10 بجے حضرت والا کی مجلس ہوتی تھی, پھر حضرت والا کیونکہ احباب اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ دیر سے آتے تھے, حضرت والا نے بھی تھوڑی تاخیر فرمائی یہاں تک کہ 10:30, 11, 11:30, 12, پھر وہ جمعے سے مل گیا. وہ حضرت والا نے فرمایا جیسی روح ویسے فرشتے, جب آپ لوگ دیر سے آئیں گے تو ہم پہلے سے آگے کیوں بیٹھ جائیں. لیکن بہتر یہ ہے, مجھے معلوم ہوتا ہے حضرت والا کی یعنی کہ جوتیوں کے صدقے میں, کہ بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے آنے کی کوشش کریں, ہم آ کر شیخ کا انتظار کریں بجائے اس کے کہ مجلس شروع ہو جائے پھر ہم پہنچیں گے. ابھی تو وقت ہے, جب شروع ہو جائے گی تب جائیں گے. ٹھیک ہے, آزار اپنی جگہ ہے تو ہر دوسرے سے اچھا گمان کر کے آزار ہی کا گمان کرنا چاہیے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم پہلے سے موجود رہیں, ہمارے ماشاءاللہ فیروز بھائی بھی پہلے سے آئے ہوئے موجود رہتے ہیں. اس طرح اس میں شیخ کا زیادہ ادب ہے اور خوشی ہوتی ہے. چشم ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے، دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں تو پوشیدہ نہیں، اور زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں کب تلک، زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں کب تلک، پیچ و غم سے بچ کے چل تو راہ پیچیدہ نہیں، زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں کب تلک، زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں کب تلک، پیچ و خم سے بچ کے چل تو راہ پیچیدہ نہیں. پیچ و خم سے یعنی اگر صحیح نظر کی حفاظت کریں، اور اسباب گناہ سے مبادت جو حضرت والا بار بار فرماتے تھے، جیسا کہ ایک شہاب کے جواب میں فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت حسینہ نے تو ناک میں دم کر دیا ہے، بہت پریشان ہے. حضرت والا نے ارشاد فرمایا حسینہ نے ناک میں دم نہیں کیا، آپ نے ان کے دم میں ناک لگا رکھی ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پیچ و خم کے چکر میں آدمی پڑتا ہے تو راستہ پیچیدہ نظر آتا ہے، اور جب دور رہتا ہے تو آسانی ہوتی. ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی دیکھو عثمانی صاحب کو حضرت والا نے جب یہ شعر سنایا تھا ملتان کے سفر پہ، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کا یہ شعر انتہائی حسین ہے کہ ان سے کچھ فاصلے مفید رہے، میرے ایام غم بھی عید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے، میرے ایام غم بھی عید رہے. زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں کب تلک، پیچ و خم سے بچ کے چل تو راہ پیچیدہ نہیں، پیچ و خم سے بچ کے چل تو راہ پیچیدہ نہیں، اور جو خلاف سنت سرکار ہو ایسا عمل، جو خلاف سنت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو خلاف سنت سرکار ہو ایسا عمل، بارگاہ رب العزت میں پسندیدہ نہیں، جو خلاف سنت سرکار ہو ایسا عمل، بارگاہ رب عزت میں پسندیدہ نہیں. اور دیکھتے ہیں چشم باطن سے، دیکھتے ہیں چشم باطن سے اسے اہل نظر، آنکھ نادیدہ ہے لیکن قلب نادیدہ نہیں. دیکھتے ہیں چشم باطن سے اسے اہل نظر، آنکھ نادیدہ ہے لیکن قلب نادیدہ نہیں، آنکھ نادیدہ ہے لیکن قلب نادیدہ نہیں، آنکھ نادیدہ ہے لیکن قلب نادیدہ نہیں. اور کل سرے محشر بہت غمگین ہوگا اے اثر، کل سرے محشر بہت غمگین ہوگا اے اثر، جو صدور معصیت پر آج رنجیدہ نہیں، کل سرے محشر بہت غمگین ہوگا اے اثر، جو صدور معصیت پر آج رنجیدہ نہیں، جو صدور معصیت پر آج رنجیدہ نہیں، کل سرے محشر بہت غمگین ہوگا اے اثر، جو صدور معصیت پر آج رنجیدہ نہیں. زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں کب تلک، پیچ و خم سے بچ کے چل تو راہ پیچیدہ نہیں، پیچ و خم سے بچ کے چل تو راہ پیچیدہ نہیں. اور اہل طب پر منکشف ہیں جسم کی بیماریاں، اہل دل سے روح کے امراض پوشیدہ نہیں. ایک جگہ بندے نے عرض کیا ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں، میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں، میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں، میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں، کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں، میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں. اور بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے، بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے، بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں، بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے، بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں، بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں. اور ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا، ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا، ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں، ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا، ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا، ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں. آپ کہتے ہیں پانی کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو. ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا، ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں، ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں. اور بس ایک مشکل کشا سے، بس ایک مشکل کشا سے عرض کر دو مدعا اپنا، بس ایک مشکل کشا سے عرض کر دو مدعا اپنا، کسی سے تذکرہ بھی مت کرو مشکل کے بارے میں. بس ایک مشکل کشا سے عرض کر دو مدعا اپنا، کسی سے تذکرہ بھی مت کرو مشکل کے بارے میں. بس ایک مشکل کشا سے عرض کر دو مدعا اپنا، کسی سے تذکرہ بھی مت کرو مشکل کے بارے میں، کسی سے تذکرہ بھی مت کرو مشکل کے بارے میں.
مشکل کشا کے معنی اللہ تعالیٰ سے، مشکلوں کو دور کرنے والا،
ماشاءاللہ
کرنے والا.
اور اثر گورے غریباں مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے، اثر گورے غریباں قبرستان، اثر گورے غریباں مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے، اثر گورے غریباں مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے. ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا، ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں. اور اثر گورے غریبا مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے، میں جب بھی سوچتا ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں، میں جب بھی سوچتا ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں، اثر گورے غریبا مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے، میں جب بھی سوچتا ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں. میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں، کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں.
فرانس کے جزیرہ ریونین کا سفر نامہ سیدی حسندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ. پیر سے پیار کا فیض. فرمایا کہ آپ کے ریونین میں ایک دوست جو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہیں، ان کا یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کو اپنے پیر سے بہت پیار ہے، ان کو اپنے پیر سے بہت پیار ہے. واقعی پیر سے پیار ہونا ہی چاہیے، کیونکہ پیر میں بھی پا یا را ہے اور ایک الف بڑھا دیا تو پیار ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں الفاظ قریب اللغت ہیں، یعنی لغت کے لحاظ سے قریب ہیں، پیار اور پیر. اور جس کو پیر کی محبت نہیں ملی اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور اس کی حصی دلیل بھی بتاتا ہوں. پاکستان کے ایک علاقے ٹنڈو جام میں دیسی آم کو لنگڑا آم بنایا جاتا ہے. دیسی آم کی شاخ کو لنگڑے آم کی شاخ سے پیوند کر کے کس کے پٹی باندھتے ہیں، تو میں نے سائنس کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ اتنا کس کے کیوں باندھتے ہو. اس نے کہا کہ اگر تعلق ڈھیلا ہوگا تو لنگڑے آم کی خاصیت و لذت اس میں نہیں آئے گی، دیسی کا دیسی رہے گا. معلوم ہوا کہ پیر سے پیار اس کے تعلق کو قوی کر دے گا، اور جب تعلق قوی ہوگا تو پیر کا سارا فیض اس میں منتقل ہو جائے گا. اور جو پیر کے پیار سے محروم ہے وہ بہت سخت محروم ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ شیخ کو پیر کیوں کہتے ہیں؟ پیر کے ایک معنی تو بڈھے کے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ پیری آ گئی، یعنی بڑھاپا آ گیا. اور پیر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو دل کی پیرا نکال دے.
پیرا کہتے ہیں درد کو، ہندی میں پیرا کہتے ہیں درد کو، تکلیف کو.
پیر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو دل کی پیرا نکال دے. پیرا کہتے ہیں درد کو، یعنی اس سے روحانی بیماریوں کو شفا ہو، دل کی پیرا نکالنے والا ہو. بس اب دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمت سے ان گزارشات کو قبول فرمائے، اور میرے جن دوستوں نے ان کو سنا ان کو آگے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج تشریف نہیں لائے ان تک میرے ان علوم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے یا اللہ یہ سب باتیں فرانسیسی زبان میں شائع فرما دے، اور میرے دوستوں کو توفیق دے ان کو ترجمہ کرنے اور چھاپنے کی. اس بات کی سب لوگ اجتماعی فکر کریں. مولانا داؤد نے میرے دو رسالوں کا ترجمہ کیا ہے.
دوسرے کیا نام ہے؟ آپ بھی موریشس کے ہیں. انہوں نے فرانسیسی زبان میں پیارے نبی کی پیاری سنت چار اعمال کا ترجمہ کیا ہے، اور حضرت کی معارف مثنوی کا بھی فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. چھپی کی
مولانا داؤد نے میرے دو رسالوں کا ترجمہ کیا ہے، ایک تو حقوق النساء اور ایک یہاں محضر علماء میں بیان ہوا تھا منازل سلوک. دونوں کا رب العالمین نے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کرا دیا. یا اللہ اس کے لیے مولانا داؤد کی محنت کو قبول فرما، اور آج جو باتیں آپ نے سنی ان کو بھی چھاپنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم سب کو اجتماعی فکر کی توفیق دے دے. میرے دوست احباب نے آپس میں اس چھاپنے کے لیے جو وسائل اختیار کیے ہیں اس میں اللہ ان کو شرکت کی توفیق عطا فرما دے، اور اس مجلس میں میری گزارشات کو قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما اور ہم سب کو مقبول بنا لے، اور ہمارے گھر والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، حاضرین کو بھی اور غائبین کو بھی، کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ آپ کی شان بہت بڑی ہے، آپ کا نام بہت بڑا ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا کرم ہم سب پر کر دیجئے. اگر دل میں کوئی مضمون نہ آئے تو ہم کیا بولیں گے، یہ اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کے خلوص و طلب کی برکت ہے. ہم اتنی دور سے آئے اور اگر کچھ نہ بولیں تو آپ کا دل کھٹا ہوتا کہ نہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایسے عالی مضامین میرے قلب کو عطا فرمائے. جب اللہ اپنی رحمت سے کسی کام کے لیے اپنی کسی بندے کو منتخب کرتا ہے تو اس کی مدد بھی فرماتا ہے، اور میں اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اس نسخے پر بھی عمل کرتا ہوں کہ اے اللہ جو مفید مضامین ہوں وہ میرے دل میں ڈال دیجئے. تو الحمدللہ آج کا مضمون بہت عجیب و غریب تھا، خود مجھے بھی تعجب ہے، ہر بات متفرق ہے، گو کہ مضامین میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں لیکن ہر مضمون مفید ہے، بس اللہ ہی کا شکر ہے. حدیث اللہم اغسل خطایا الى آخر کی عجیب تشریح. ایک مرتبہ مجھے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پڑھی، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد ونق قلبی من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے گناہوں کو دھونے میں کیا راز ہے، حدیث میں یہ مثالیں کیوں دی گئی ہیں. حضرت نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا لیا، اور مشکل سے چند سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب جواب آ گیا. آہ ایسے بزرگ ہیں جن کی صحبت اللہ نے اختر کو عطا فرمائی، جن کو آسمان سے علوم عطا ہوتے تھے، حالانکہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا، بغیر استحقاق کے اس کریم رب نے مجھے اپنے مقبول بندے کی صحبت نصیب فرمائی، جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور اللہ پاک نے ایسی صحبتیں ایک دو دن نہیں 15 سال عطا فرمائی. مثنوی مولانا روم کی جو شرح میں نے کی ہے وہ حضرت ہی کے فیض کا صدقہ ہے، ورنہ مثنوی کی شرح کرنا آسان تھوڑی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے سوال کا حضرت نے جواب دیا کہ گناہ سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک گرمی اور دوسرے ظلمت یعنی اندھیرا. یہ ہر گناہ کی خاصیت ہے، اس لیے آپ گناہگار کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں تو گرم ہوگا. گندے خیالات سے بھی آدمی کا بدن گرم ہو جاتا ہے. غرض ہر معصیت کے لیے حرارت اور ظلمت ضروری ہے. لہذا برف کے پانی سے تو حرارت ختم کرا دی اور اندھیرا اولے کے پانی سے ختم ہو گیا، چونکہ اولے کا پانی سفید اور چمکدار ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گناہوں کی حرارت کو تو برف سے زائل کیا اور اولے کے پانی سے اس کی ظلمت اور اندھیرا ختم کیا. اس لیے کہتا ہوں کہ علم کی برکت اہل اللہ کی صحبت پر موقوف ہے. اس لیے اس کو فوراً چھاپو، اجتماعی فکر کرو، خاص کر آج کے متفرقات کے لیے. بتائیے آج کے متفرقات کیسے ہیں؟ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. جی اچھا، یہ باہر جو حضرات بیٹھے ہیں، یہ اور جو ممکن ہو سکے تھوڑا اور آ جائے. بھائی آپ آگے آ جائیے، مولانا عمر آپ بھی، اور خلا نہ چھوڑیے. اندر جو حضرات آ سکتے ہیں اندر تشریف لے آئیں. یہ کمرہ بھی ہے پیچھے، وہاں بھی جگہ خالی ہے. جی نیچے سے بھی جو حضرات ہیں اوپر آ جائیے. جی یہ پیچھے جو کمرہ ہے یہ کھول لیجئے بھائی. آیا
کمرہ کھول لیجئے.
کھلا ہوا کمرہ؟
ہاں جی بند. اچھا اور بھائی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ دو، کوئی اتنا جگہ یہ ہے، اگر آپ قریب قریب مل کے بیٹھے ہیں سب سے آگے بڑھائیں سب.
بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. اس کے چھپنے سے عام لوگوں کو اور علماء کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اہل اللہ کی صحبت سے کیا حاصل ہوتا ہے. جی کھول لیں. ہاں یہ پیچھے جو دروازہ کھلا نہ چھوڑیے بھائی، اس کو بند کر دیجیے.
اور پورا بند کر،
پورا بند کر دیجیے. اس کے چھپنے سے عام لوگوں کو اور علماء کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اہل اللہ کی صحبت سے کیا حاصل ہوتا ہے. اس لیے حقوق النساء کے بعد اس کا نمبر لگا دو، منازل سلوک بعد میں رکھو. سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے
تو یہ کام یہ کر دیں. حضرت کتنی اصرار سے فرما رہے، یہ کرے گا سعادت ہوگی. چل متفرقات جو ہیں
سبحان سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے لوگ کہاں اتنے بے چین ہیں. اگر بیوی کی پٹائی نہ کریں تو بس سارا سلوک طے ہو گیا. لہذا پہلے حقوق النساء شائع کرو کہ ہماری بیٹیاں شوہروں کے ظلم و ستم سے بچ جائیں. حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے حقوق النساء کے بعد اس کا نمبر لگا دو، منازل سلوک بعد میں رکھو. سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے لوگ کہاں اتنے بے چین ہیں. اگر بیوی کی پٹائی نہ کریں تو بس سارا سلوک طے ہو گیا. لہذا پہلے حقوق النساء شائع کرو کہ ہماری بیٹیاں شوہروں کے ظلم و ستم سے بچ جائیں، ان کے ڈنڈوں گالی گلوج اور جھاپڑ سے بچ جائیں. ایسے لوگ پاپڑ کم کھلاتے ہیں، جھاپڑ زیادہ مارتے ہیں. دیکھیے یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن سب نئی ہیں. اتنے متفرق علوم کبھی بیان نہیں کیے جتنے آج ہوئے. آج کی پوری مجلس انتخابات ہی کی تھی، منتخب علوم بیان ہو گئے، وہ رب کے ساتھ نہیں ہیں. بدگمانی کی نحوست. دو عورتیں عید کا چاند دیکھ رہی تھیں، ایک عورت اپنے بچے کو استنجا کرا رہی تھی. اتنے میں چاند نظر آ گیا تو جو عورت استنجا کرا رہی تھی وہ خوشی میں ناک پر انگلی رکھ کر چاند دیکھنے لگی اور انگلی صاف نہیں کی تو کیا کہتی ہے کہ اے بہن، دیکھ چاند تو نظر آ گیا مگر اس دفعہ بڑا سڑا ہوا اور بدبودار چاند نکلا ہے. حالانکہ بدبو خود اس کی انگلی میں تھی. اور بدگمانی چاند سے کی کہ چاند بدبودار ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کا عیب مت دیکھو ورنہ بے بھائی کے ہو جاؤ گے، کون ہے جو بے عیب ہے اللہ کے سوا؟
سبحان اللہ.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کا عیب مت دیکھو ورنہ بے بھائی کے ہو جاؤ گے، کون ہے جو بے عیب ہے اللہ کے سوا؟ آج کسی بھائی کا کوئی عیب دیکھ کر اس کو چھوڑا، کل دوسرے بھائی کو چھوڑا، ایک دن تم بے بھائی کہلاؤ گے. دو شخص حیدرآباد میں رہتے تھے، ان کے مزاج میں بدگمانی اور ترک تعلق کا مرض تھا. جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے یہاں جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی مسلمان نہیں گیا، مزدور بلائے گئے کیونکہ ان کے اندر ہر ایک سے لڑنے کی عادت تھی، ہر ایک کو لتاڑ دیا، غصے میں جو جی میں آیا کہہ دیا، اس سے ہر ایک کا دل ان سے خراب ہو گیا. یہ سب کے لیے سبق ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا عیب نہ دیکھو ورنہ بے بھائی ہو جاؤ گے. آج ایک بھائی چھوٹے گا، کل دوسرا چھوٹے گا، اور ایک دن تمہارا کوئی بھائی نہ ہوگا. اس لیے اپنے عیب دیکھو اور دوسرے کی خیر اور بھلائی دیکھو. یعنی حسن ظن لغیرہ وسوء ظن لنفسہ ہونا چاہیے.
دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھو اور اپنے نفس سے برا گمان رکھو.
لیکن آج کل معاملہ الٹا ہے، سوء ظن لغیرہ وحسن ظن لنفسہ، ہم چمن دیگرے نیست، یعنی مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں. اس کا ترجمہ ہمارے ایک دوست نے یوں کیا ہے کہ ہم چمن ڈنگرے نیست.
بیل کو جانور کو ٹھیک.
یعنی اصل میں یہ اپنے کو کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا کوئی جانور نہیں. ڈنگر جانور کو کہتے ہیں. بعض اسماء حسنہ کی تشریح. میرے پاس ایک عربی آیا اور کہا کہ مجھ میں کچھ امراض ہیں، میں معالجین سے علاج کرانے آیا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ. میں نے اس سے کہا کہ قل یا سلام مئتم و ثلاثون احدا مروتن، یعنی 131 مرتبہ یا سلام، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا سلام پڑھو. اور اس کو یہ بھی سمجھا دیا کہ جب تم 131 مرتبہ پڑھ لو تو کہو اللہم ببرکت ہذا الاسم یا سلام سلمنا من کل داء و بلاء و من کل سیء الاسقام یا ذا الجلال والاکرام بوسیلۃ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام. واہ سبحان سبحان اللہ. واہ. تو وہ وجد کرنے لگا. اس نے کہا عربی کے اتنے قوافی، عربی اس کی مادری زبان تھی، سبحان، اور ہماری صرف و نحو کی زبان ہے جو مزیدار ہوتی ہے. دیکھو اس جملے میں کتنے قافیے لگے جس سے اس عربی کو وجد آ گیا. غرض کثرت سے یا سلام پڑھتے رہو، انشاءاللہ بہت سے امراض سے محفوظ رہو گے. اگر گاڑی میں بیٹھے ہو تو یا سلام پڑھتے رہو، اور چند بار پڑھنے کے بعد یہ کہو اللہم ببرکت ہذا الاسم یا سلام سلمنا من کل داء و بلاء. اگر گناہ سے حفاظت چاہتے ہو تو اتنا اور بڑھا دیجئے ومن کل معصیت و مصیبت. اس میں معصیت پہلے کہا، مصیبت بعد میں کہا. مصیبت تو بدن کی تکلیف ہے اور معصیت سے تو اللہ ناراض ہوگا، اس لیے اس طرح پڑھنے سے اللہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو اس نے میری نافرمانی سے بچنے کی پہلے درخواست کی. اس میں اللہ کی خوشی کا راستہ ہے، اس لیے اختر نے معصیت کو مقدم کیا ہے. ماشاءاللہ. پھر کہیے ومن کل سیء الاسقام، خطرناک بیماریوں سے بھی اللہ بچائے، جس میں گردے خراب ہونا، بلڈ کینسر، دل کے والو بند ہو جانا اور جتنی خطرناک بیماریاں ہیں سب کی نیت کر لیں، انشاءاللہ سب سے حفاظت ہوگی. اور یہ میں نے عربی میں عربی داں کے لیے کہا ہے، بس آگے بڑھاتے جاؤ، جتنی خطرناک بیماریاں ہیں ان کے نام لے لو اور آخر میں کہہ دو یا ذا الجلال والاکرام. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، اس میں اسم اعظم ہے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام کے معنی وہ نہیں ہیں جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں بڑے جلال یعنی غصے والے ہیں۔ ذل جلال کے معنی ہیں صاحب الاستغناء المطلق، جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے اسم مبارک صمد کی یہی تفسیر کرتے ہیں، الصمد هو المستغنی عن كل احد والمحتاج الیہ كل احد، یعنی اللہ تعالی سارے عالم سے مستغنی ہیں جبکہ سارا عالم ان کا محتاج ہے۔ جو اس اسم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی استغنا نصیب فرمائیں گے۔ ذل جلال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا اسم مبارک والاکرام نازل فرمایا۔ ذل جلال سے شبہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ہر ایک سے مستغنی ہیں تو وہ دوسروں کی کیا پرواہ کریں گے، چونکہ عام لوگ استغنا کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے والاکرام نازل فرمایا جس کے معنی ہیں صاحب الفیض العام، سارے عالم پر فیض کرنے والا، وہ کافر کو بھی دیتا ہے، چیونٹیوں کو بلوں میں بھی دیتا ہے، مچھلیوں کو پانی میں غذا دے رہا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی غذا دے رہا ہے، یعنی وہ ہر ایک سے مستغنی تو ہے لیکن ہر ایک پر اس کا فیض عام ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا ایمان افروز واقعہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے غم میں بعض مصلحتوں کی وجہ سے صحابہ کی رائے نہیں تھی کہ اس وقت مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا جائے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ جو جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو دیا ہے وہ رکھا نہیں جائے گا، میں تنہا جاؤں گا، اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے ہو تو مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ نص قرآن سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا تھا تو اس وقت اے عمر تم نہیں تھے، اے عثمان تم نہیں تھے، اے علی تم نہیں تھے، اس وقت صرف ابو بکر تھا، میرے ساتھ اللہ کی معیت منصوص ہے، میں تنہا لڑوں گا۔ وتقلد سیفہ، اور تلوار کو نیام میں لگایا، فخرج وحدہ، اور تنہا نکل پڑے۔ تب صحابہ کو شرح صدر ہو گیا اور حضرت علی نے اعلان کیا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اے صدیق، تلوار نیام میں رکھ لیں، ولا تفجعنا بنفسک، اپنی جدائی سے ہمیں غمگین نہ کریں۔ اب یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ وہی جملہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب جنگ احد میں حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دیکھا تو برداشت نہیں ہوا، تلوار کو ننگی کیا اور کہا کہ آج کسی کافر کو نہیں چھوڑوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کفار پر جھپٹے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھپٹ کر ان کو پکڑ لیا اور فرمایا، شم سیفک، اے صدیق اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو، ولا تفجعنا بنفسک، اور اپنی جدائی سے مجھے غمگین نہ کرو، یعنی تو شہید ہو جائے گا تو تیری جدائی کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب بتائیے درجہ شہادت سے درجہ صدیقیت افضل ہے کہ نہیں؟ صدیق کی زندگی کا نبی حریص ہوتا ہے، نبی مشتاق ہوتا ہے۔ جس کی حیات کا پیغمبر مشتاق ہو کیا وہ حیات شہادت سے افضل نہیں ہے؟ اس لیے من النبیین کے بعد صدیقین ہے، شہداء کو بعد میں بیان کیا گیا۔ یہ مضمون بہت ہی اہم مضمون ہے، اس دور میں بھی اس کی اہمیت ہے، اس کو بہت غور سے سنا جائے۔ حضرت دوبارہ تھوڑا سا پڑھ دوں اس کو۔ جی اچھا، صدیق کی زندگی کا نبی حریص ہوتا ہے، نبی مشتاق ہوتا ہے۔ جس کی حیات کا پیغمبر مشتاق ہو کیا وہ حیات شہادت سے افضل نہیں ہے؟ اس لیے من النبیین کے بعد صدیقین ہے، شہداء کو بعد میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے، کار نبوت انجام دیتا ہے، اس لیے اس کا درجہ بڑا ہے، کیونکہ حضرت علی کو اس جملے کا علم تھا کہ ابو بکر صدیق کے لیے یہ جملہ بارگاہ نبوت سے بوقت جنگ احد آتا ہوا تھا، لہذا وہی جملہ حضرت علی نے اس وقت نقل فرمایا کہ اے صدیق، تلوار کو نیام میں رکھ لیں، ہمیں اپنی جدائی سے غمزدہ نہ کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. یہ ان کا تعارف کرایا کہ نہیں؟ بعض اوقات جب دوسرا نہیں ہو تو خود تعارف کرانا پڑتا ہے، جیسے نبی سب سے پہلے اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں نبی ہوں. جب کوئی دوسرا تعارف کرانے والا نہ ہو تو مجبوراً اپنا تعارف خود کرانا پڑتا ہے کہ بھائی، میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فلاں ہوں، اور شاہ ابرار الحق صاحب کا فلاں ہوں، اور حکیم الامت کا پوتا ہوں، اور حاجی امداد اللہ صاحب کا پڑپوتا ہوں. تواضع کہاں حرام ہے اور تکبر کہاں حلال ہے، اور اس موقع پر جہاں نادان لوگ ہوں وہاں تواضع جائز نہیں. چنانچہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں کچھ نہیں ہوں. وہاں ایک گاؤں والا بیٹھا تھا، وہ حضرت کا یہ جملہ سن کر بھاگ گیا. اس نے کہا کہ جب یہ کچھ نہیں ہے تو ان سے مجھے کیا ملے گا، کیونکہ ناسمجھ تھا، حالانکہ یہی حضرت گنگوہی کی بلندی کی علامت تھی. اسی لیے بعض اوقات تواضع حرام ہوتی ہے. مثلا جنگ ہو رہی ہے اور کوئی مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں جا کر کہے کہ دیکھو بھائیو، تمہارے مقابلے کے لیے یہ ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر آیا ہے، تو اس وقت یہ تواضع حرام ہے. اس وقت تو یہ کہنا چاہیے کہ اگر تم شیر ہو تو ہم سوا شیر ہیں، تمہیں ابھی تمہارے ٹھکانے جہنم پہنچاتا ہوں، 10 کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. اس وقت بہادری دکھانا فرض ہے. دیکھیے، اسلام میں اکڑ کر چلنا حرام ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تمشی فی الارض مراحا، تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، لیکن طواف کی حالت میں اکڑ کر چلنے یعنی رمل کرنے کا حکم دیا گیا. تو اگر حکم ہو جائے تو کبر بھی حلال ہے، اور اگر حکم نہ ہو تو تواضع بھی حرام ہے. جیسے طواف میں رمل کرتے وقت یا کافروں کے سامنے حالت جہاد میں، جہاں وہ تواضع حرام کر دیں اور اکڑ پسند کریں، وہاں اکڑ مستحب اور فرض ہے اور تواضع حرام ہے. دین نے ہمیں بندگی سکھائی ہے کہ جو اللہ حکم دے اس کو مانو. اسی طرح جب اللہ کہہ دے کہ ہم جنگل میں ملیں گے تو پھر وہ دن ملتزم سے چمٹے رہنے کا نہیں ہے. بادشاہ جہاں خیمہ لگا دے وہی محل سرا ہے، وہ شاہی محل ہے. اس وقت اللہ کا شاہی محل عرفات میں ہے، اس دن صاحب خانہ عرفات میں ہے. لہذا اب اگر کوئی حاجی خانہ کعبہ سے لپٹا رہے کہ ہم تو کعبہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، اور کعبہ کی تجلیات کو دیکھتے رہیں گے، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس وقت خانہ کعبہ خالی کر دو، ورنہ حج بھی نہیں ہوگا. ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ ہم خانہ کعبہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چنانچہ وہ عرفات نہیں گئی، 10 تاریخ تک وہیں رہی. پولیس والوں نے جب اس سے پوچھا تو اپنی ہندوستانی زبان میں کہا کہ ہم اللہ میاں کے مزار کو نہیں چھوڑ سکتے. اس کے دماغ میں بدعت گھسی ہوئی تھی، کسی بدعتی خاندان کی مزار پرست تھی، بلکہ وہ سمجھتی تھی کہ آج تک تو میں نے اولیاء اللہ کے مزاروں کی زیارتیں کی تھیں، اب اتنی تکلیف اٹھا کر اللہ کے مزار پر حاضری دی ہے. نعوذ باللہ. تو یہ ظالم پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ چلو عرفات کے میدان میں، تو جب وہاں کی حکومت نے اس کی گفتگو کا ترجمہ کرایا تو اس کے معلم کو گرفتار کیا اور کہا کہ تم نے اس کو حج کے احکام کیوں نہیں سمجھائے، لہذا اس کا سارا خرچہ سال بھر کا دو اور اگلے سال پھر حج کراؤ. ریونین میں حفاظت نظر کی خاص تلقین. بہت سے لوگوں نے حضرت والا سے بیعت کی درخواست کی تھی، بیان کے بعد ان کو بیعت فرما کر یہ نصیحت فرمائی کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، کیونکہ ریونین میں بہت خطرناک مقام ہے اور اس میں تمام کافر و کافرات اور فاحشات رات دن رانیں کھولی ہوئی اتنی کثرت سے چلتی ہیں کہ خدا تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان کی ٹانگیں دیکھنے سے سوائے دل پریشان ہونے کے کچھ نہیں ملے گا، اور اللہ کا غضب نازل ہوگا، لہذا اللہ کے غضب سے بچو، ورنہ سوائے پریشانی کے کچھ نہیں پاؤ گے. اللہ نے جو ہم کو بیویاں دی ہیں وہی ہمارے لیے حلال ہیں، انہی پر صبر کرو، انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں یہ سب حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. اور جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ بہشتی زیور کا ساتواں حصہ بار بار پڑھیے. حیات المسلمین، جزاء الاعمال، قصد السبیل اور آداب المعاشرت پڑھا کریں. اور میری ایک کتاب ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، وہ بمبئی میں چھپ چکی ہے، کراچی میں بھی ہے، کوئی آنے والا ہو تو اس سے منگوا لیں، اس کو بھی پڑھا کریں. اور تین تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھو. میں علماء کو کم تعداد بتاتا ہوں لیکن جوان مضبوط اور تاجر لوگ پانچ تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں. اور
آدمی کی بات ہے، اس کے بعد تو حضرت والے نے 300 لا الہ الا اللہ کی بجائے 100 بتا دیا، اور 500 اللہ اللہ کی بجائے بھی 101 تسبیح بتائی، کیونکہ لوگ کمزور ہو گئے. یہ بہت پہلے کی بات ہے، 93 کی. جی پڑھیں.
جب اللہ کہیں تو اتنی محبت سے اللہ کہیں کہ اللہ کے سامنے کلیجہ رکھ دیں، فرشتوں کو بھی رشک آ جائے کہ ایمان والے زمین پر کس محبت سے اللہ کا نام لے رہے ہیں. اور اگر رونا نہ آئے تو بھی بتکلف ذکر کرو، چاہے دل میں عشق ہو یا نہ ہو. عاشقوں کی صورت بناؤ، عاشقوں کا لہجہ اور عاشقوں کے درد کی نقل کرو، اللہ انشاءاللہ عاشق بنا دے گا. جب دیکھے گا میرے بندے کے دل میں اگرچہ عشق کم ہے مگر عاشقوں کی نقل کر رہا ہے، تو وہ ہماری نقل کو انشاءاللہ اصل بنا دیں گے. اور اگر کبھی اللہ موقع دے تو کراچی بھی کچھ وقت لگا لو، خواہ 20 دن ہی سہی. اہل اللہ سے محبت ذریعہ نجات ہے. دیکھیے آج یہ بات عجیب ہو رہی ہے، کوئی مضمون مسلسل نہیں ہے، واقعات اور حکایات اہل اللہ پیش کر رہا ہوں. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آج کا دن اسی کا ہو گیا. اب حضرت جلال آبادی کی ایک بات اور سناتا ہوں کہ جب ریل چلتی ہے تو فرسٹ کلاس ڈبے بھی انجن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور تیسرے درجے یعنی تھرڈ کلاس کے ڈبے بھی انجن سے جڑے ہوتے ہیں، جن کی سیٹوں کے اسکرو ڈھیلے ہوتے ہیں، چون چاں کی آوازیں آتی ہیں، پورا ڈبا ہلتا رہتا ہے، تھرڈ کلاس ڈبے میں بالکل چین نہیں ملتا. لیکن جب وہ ریل منزل پر پہنچے گی، مثلا کراچی سے لاہور، تو کیا وہ تھرڈ کلاس والے ڈبے بھی فرسٹ کلاس والوں کے ساتھ منزل پر نہیں پہنچیں گے؟ پہنچ جائیں گے نا. بس فرمایا کہ بس بزرگوں سے تعلق رکھو، انشاءاللہ جہاں ان کا حشر ہوگا وہاں ہمارا بھی حشر ہوگا. بس ان سے لگے لپٹے رہو. ہم تھرڈ کلاس کے ڈبے ہیں، ہمارے اسکرو بھی ڈھیلے ہیں، سیٹیں بھی ڈھیلی ہیں، یعنی ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا ڈبا انجن سے جڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی منزل پر پہنچ جائیں گے. جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ایک اعرابی نے عمل کبیرے کی نفی کی کہ میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن میرے قلب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اعمال میں کمی محبت کی نفی نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے اعمال کی نفی کے باوجود اس کی محبت کو تسلیم فرمایا، المرء مع من احب کی بشارت دی. نبوت کا مقام تو وہ مقام ہے کہ کسی مسئلے پر اگر نبی خاموشی ہو جائے تو وہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی بات کا نبی کے سامنے تذکرہ ہو اور نبی سن کر خاموش رہے تو اس کی خاموشی بھی اس کی اجازت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ نبی کسی ناجائز بات پر خاموش نہیں رہ سکتا. لہذا مسکوت عنہا جتنے مسائل ہیں، فقہا نے ان سب مسائل کو مباحات میں شامل کیا ہے. چہ جائے کہ یہ حدیث خود ناطق ہے کہ محبت خود ایک مستقل نعمت ہے. بتائیے سکوت نبوت سے اقرار نبوت کی دلیل زیادہ قوی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ والوں سے محبت رکھو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قیمت میدان حشر میں معلوم ہوگی. مشکاۃ شریف میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کر رہے ہیں، چاہے ایک شخص مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ جمع اللہ تعالیٰ بینہما یوم القیامہ، اور براہ راست یا بواسطہ فرشتہ ارشاد فرمائیں گے، ھذا الذی کنت تحبہ فیا، دیکھ لے جس کے ساتھ تجھ کو کھڑا کیا ہے یہ وہی تو ہے جس سے تو اللہ کے لیے محبت کرتا تھا، یہ تیرا رشتہ دار نہ تھا، نہ تیری زبان والا تھا، نہ تیرے قبیلے والا تھا، نہ تیرا بزنس اس کے ساتھ تھا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس جمع کرنے میں تین مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔
جب نماز کا وقت ہونے والا ہے تیاری کریں گے، اس لیے مجلس شام کو ہوگی انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر پہنچا دے، جس کے ہم یا اللہ اہل نہیں مستحق نہیں، صرف آپ کا کرم، صرف آپ کا کرم اور آپ کا فضل کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ، جو شیخ ہمارے پیارے شیخ اسی نعمت کو بارہا مانگتے تھے، پوری زندگی یہی سنا اور یہی عنوان ہوتا تھا کہ اللہ ہم جس کے اہل نہیں، مگر آپ کا کرم ہماری اہلیت کا پابند نہیں ہے، آپ ہمیں اپنے فضل سے نواز دیجئے، ہمیں سب کو اللہ والا بنا دیجئے اور اللہ ولایت کی آخری سرحد صدیقیت تک پہنچا دیجئے، اور اس کے بعد اپنے پاس بلائیے اور بھی حساب مغفرت فرما دیجئے، اور ہمارے تمام دوستوں کو پر یا اللہ، مجھ پر بھی اور میرے دوستوں پر بھی اور تمام مومنین و مومنات پر بھی اپنا خاص فضل شامل حال فرما، اور ہمارے شیخ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور حضرت والا کے اولاد اور ان کے ذریات، اے اللہ سب پر اپنا فضل خاص نازل فرما۔ اے اللہ، ہم حضرت والا کی جو احسانات ہیں، اللہ ہم اس کا حق ادا، ساری زندگی اگر شکر کرتے رہے اور ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو اے رب العالمین اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میں حضرت والا کا اور حضرت والا کی اولاد کا اور حضرت والا کی ذریات کا، اے اللہ، اور قیامت تک آنے والی نسل کا غلام ہوں اور اہل اس کا شرف حاصل ہے۔ اے رب العالمین، تو اپنے فضل سے ہمارے شیخ کو ہم سے خوش فرما دے، اور عالم برزخ میں ہمارے تمام اولیاء اکرام کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور صلی اللہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جان پاک کو ہم سے خوش فرما دیجیے، اور قیامت کے دن بے حساب عرش کے سائے میں مغفرت نصیب فرما دیجیے۔ رب العالمین، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو مانگ نہیں سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو کچھ دل میں ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو دل میں نہیں بھی ہے اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، کیونکہ باپ اپنے بیٹوں کو جو کچھ وہ مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے، اور وہ بھی دیتا ہے جس کو وہ اپنے پر احسان کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ، آپ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں ہے، اپنے فضل سے ہمیں اپنی نعمتوں کی بارش میں، ہم پر نعمتوں کی بارش کر دیجئے، اور اللہ دنیا بھی بنا دیجئے اور آخرت بھی بنا دیجئے، اور تمام آخرت کی تمام مشکلات کو، تمام ہولناکیوں سے محفوظ فرما کر، اس اپنی محبت للہ کے صدقے میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، جس کو جو عرش کے سائے میں جس کو آپ بلائیں گے، اس کا پھر کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، اس نعمت سے ہم سب کو، اور حدیث شریف میں وعدہ ہے، حدیث شریف میں وعدہ ہے کہ محبت للہ پر عرش سایہ یا عرش الہی نصیب ہوگا۔ اے اللہ، ہم سب کو نصیب فرما اور بے حساب مغفرت فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہمارے والدین اور احباب، اے اللہ سب کو بے حساب مغفرت فرما دے، سب کو بخشتے جنت الفردوس کی جگہ دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تصحیح شروع ہوا قرآن کریم کی تصحیح بھی
شعبان سے، یکم شعبان سے دو مہینے یہاں بہت بڑے قاری صاحب ہیں، قاری انور صاحب مولانا بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حضرت سے اجازت یافتہ بھی ہیں، اب اپنے رشتے دار سے مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں اسی خانقاہ نے اسی گھر میں حضرت والا کے یہ یکم شعبان سے لے کر دو ماہ تک شعبان رمضان اس میں یہ یہاں قرآن پاک کے الفاظ کی تصحیح کرائیں گے، قرآن پاک کے الفاظ کی تصحیح حضرت کی حکومت نے مسئلہ لکھا ہے پچھلے دور میں کہ واجب ہے، جو فرض کے برابر ہوتا ہے، واجب فرض کے برابر ہوتا ہے، اس سے عام طور پر غفلت ہے، لوگ اس کو اہم نہیں سمجھتے، اور حالانکہ واجب چھوٹ رہا ہے، جیسا جس کے سمجھ میں آیا قرآن شریف پڑھتا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگوں کو قرآن شریف پڑھتا ہے تو قرآن پر لعنت کرتا ہے، اس لیے اس کی تصحیح کا خاص اہتمام کریں، یہاں آپ کو موقع مل رہا ہے کہ بجے سے کہ بجے تک، دس سے بارہ بجے تک یکم شعبان سے اور رمضان کے آخر تک، یہ انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیجئے، نعمت جب اللہ دے رہے ہیں اور اتنے بڑے قاری صاحب اپنی اس خدمت کو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں تو اس نعمت کو شکر کرو، نہ ناشکری سے پھر نعمت چھین لی جاتی ہے، اس لیے جن سے آپ کے پاس بھی وقت نکال کے آ جائیے اور اس کو سیکھ، دو مہینے میں انشاءاللہ تعالی قرآن پاک صحیح پڑھنے لگی تھی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.